الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقال الله تعالى في مقام آخر: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. قرآن مجید کی جو آیات کی تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا مٹی اور پانی کے میراث سے، بنانے کے بعد اللہ نے انسان کو بہت عزت دی، فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. اس کائنات کا سب سے افضل ترین اور اس کائنات کی سب سے بہتر مخلوق انسان ہے. آواز سب حضرات کو صحیح طرح سے آ رہی ہے؟ یہ اگر وہ اسپیکر والے آ کے رہے، یہاں لگاتا ہوں تو آواز نہیں آ رہی میرا خیال. ہاتھ میں جو ہے نا یہ ایسے دائیں بائیں ہوگا. جی اچھا، اللہ تعالیٰ نے یہی بڑھ جاتا ہوں، ادھر تھوڑا سا جگہ سے چھوٹی ہے. اچھا، کافی زیادہ آپ لوگوں نے یہاں پر ممبر بنائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کائنات میں سب سے افضل بنایا ہے، اور انسان سے اللہ تعالیٰ کو جتنی محبت ہے، کسی مخلوق سے اللہ جتنی محبت نہیں کرتے. ہم جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت کی کوئی وجہ ہوتی ہے. اللہ انسان سے محبت کرتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا انسان خوبصورت بہت زیادہ ہے؟ کیا انسان بہادر بہت زیادہ ہے؟ بہادری کو اللہ نے شیر میں انسانوں سے زیادہ رکھی ہے. اگر اللہ کو انسانوں سے محبت بہادری کی وجہ سے ہے، تو پھر شیر سے تو اور زیادہ محبت ہونی چاہیے. سمجھ آ رہی ہے وہی بات؟ اگر اللہ کو انسان سے اس لیے محبت ہے کہ انسان طاقتور بہت ہے، تو بھائی ہاتھی سے زیادہ تو انسان طاقتور نہیں ہے. ہاتھی سے تو محبت اور زیادہ ہونی چاہیے تھی. اگر انسان سے اس لیے محبت ہے کہ یہ دوڑتا بہت تیز ہے، تو بھائی پھر تو گھوڑے سے محبت زیادہ ہونی چاہیے تھی. گھوڑا انسانوں سے بھی زیادہ تیز دوڑ لیتا ہے. کیا وجہ کیا ہے؟ اگر انسان کو انسان سے اللہ کو اس لیے محبت ہے کہ انسان کو جس میٹیریل سے، جس چیز سے بنایا گیا ہے، وہ کوئی بہت اعلیٰ اور قیمتی چیز تھی. بعض دفعہ ہم کوئی چیز بناتے ہیں، چیز بنی ہوئی اتنی اچھی نہیں ہوتی، لیکن جس چیز سے بنائی جاتی ہے وہ چیز بہت قیمتی ہوتی ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک انگوٹھی ہے لوہے کی، وہ انگوٹھی بہت خوبصورت ڈیزائن میں بنائی گئی ہے، لیکن بنی ہے لوہے سے، پیتل سے، تانبے سے، اور ایک انگوٹھی ہے جو سونے سے بنی ہے, گولڈ سے بنی ہے, سونے سے بنی ہوئی, اتنی اس میں ڈیزائننگ نہیں ہے, ٹیڑی میڑی بنی ہے. اب آپ کے پاس دو آپشن ہوں, دو راستے ہوں, بھائی یہ لوہے کی لوگے یا سونے کی لوگے. لوہے کی انگوٹھی کا ڈیزائن بڑا خوبصورت ہے, سونے کی انگوٹھی میں ڈیزائننگ نہیں ہے, آپ کس کو ترجیح دیں گے؟ بولیں بھائی سونے کو ترجیح دیں گے. اب بتانے والا کہہ رہا ہے کہ بھائی تو سونا کیوں لے رہا ہے, یہ دیکھ اتنے خوبصورت پھول بنا ہے لوہے کی انگوٹھی میں. تو بھائی اسپیکر کو تھوڑا سیٹ کر لیں, کہاں ہیں بھائی ہمارے, ان کو یہیں بٹھا کے رکھے ہیں. اچھا جی گونج رہی ہے نا آواز کانوں میں تو لگ رہی ہے, تھوڑی گونج ختم کریں اس کی. بھائی نے بلایا ہے کراچی سے, آپ حضرات نے اتنی دور سے آئے ہیں, تو اگر سننے ہی تو آئے ہیں نا, آپ بلایا ہے نا آپ لوگوں نے, ہمیں سنیں گے. اگر وہ سننے میں ہی آواز ہی نہیں آ رہی تو تصویر تو وہاں سے بھی نظر آ سکتی ہے. براہ راست جو آپ سننا چاہتے ہیں وہ تو جب ہی ہوگا نا, جب کم از کم آواز تو صحیح ہو. تو ان کو کہیں اسپیکر والوں کو یہ جو گونج ہے اس کو ختم کریں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ دیکھو بھائی لوہے کی انگوٹھی بس خوبصورت ڈیزائن والی, اور سونے اور گولڈ کی انگوٹھی خراب ڈیزائن والی, مگر آپ کس کو ترجیح دیں گے؟ سونے کی انگوٹھی کو. بتانے والا اگر یہ کہے کہ ڈیزائن اس کا اچھا ہے, آپ کہیں گے جس چیز سے وہ بنی ہے وہ چیز اچھی نہیں ہے, بے شک اس کا ڈیزائن کتنا خوبصورت ہے مگر جو اس میں مال ڈالا گیا ہے اس کو بنانے کے لیے وہ سستا ہے, لوہا ہے. تو اگر اللہ کو انسان سے اس لیے محبت ہے کہ یہ جس چیز سے بنایا گیا ہے وہ چیز بڑی قیمتی تھی, یہ وجہ بھی نہیں ہو سکتی. کیونکہ فرشتوں کو اللہ نے نور سے بنایا, نور سے روشنی جس میں حسن و جمال ہے, خوبصورتی ہے, اور انسان کو اللہ نے من صلصال من حمأ مسنون سڑے ہوئے گارے سے بنایا, سڑا ہوا گارا, بدبودار مٹی. جب مٹی اور کیچڑ پانی کو ملایا جائے اور چھوڑ دیا جائے تو کچھ وقت کے بعد اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے, اس سڑی ہوئی مٹی سے انسان کو بنایا ہے. انا خلقناہ مما یعلمون, اس لیے قرآن نے کہا کہ ہم نے انسان کو جس چیز سے بنایا ہم جانتے ہیں وہ کس چیز سے بنایا ہم نے تمہیں, اس لیے زیادہ تکبر نہ کیا کرو, اترایا نہ کرو, اپنی اوقات میں رہا کرو. لوہے کی انگوٹھی کبھی سونے کی انگوٹھی کے سامنے فخر کر سکتی ہے؟ اگر لوہے کی انگوٹھی سونے کی انگوٹھی کے سامنے فخر کرے تو سونا اس کو تانا دے گا کہ تو اپنی اوقات میں ہے, تجھے لوہے سے بنایا گیا اور مجھے سونے سے بنایا گیا. تو اللہ نے انسان کو سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے, تبھی تو شیطان نے کہا تھا کہ اے اللہ تو نے اس کو خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون, گندی سڑی ہوئی مٹی سے تو نے اسے بنایا, مجھے آگ سے بنایا. تو لم اکن لبشر, کہ میں ہو ہی نہیں سکتا, لأسجد لبشر, کہ میں سجدہ کروں کسی ایسے بشر کو, ایسی مخلوق کو جس کو تو نے گندی اور ناپاک مٹی سے بنایا, یہ ہو نہیں سکتا. تو شیطان کو بھی یہ اشکال ہو رہا تھا کہ اللہ آدم اور آدم کی اولاد سے اتنی محبت کیوں کر رہا ہے, اس کو تو بنایا اللہ نے کس چیز سے؟ سڑے ہوئے گارے سے, سڑی ہوئی مٹی سے. تو جیسے شیطان کو اشکال ہو رہا تھا, سوال ہو رہا تھا, ہمیں بھی ہونا چاہیے. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ لوگ گردن ہلائیں, ہاں ہوں کریں, بات سمجھ میں آئے تو میں سمجھوں گا کہ میری بات سن رہے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں. تو بھائی جیسے شیطان کو اعتراض ہوا تھا, وہ اعتراض یہی تھا کہ اے اللہ تو اس سے اتنی محبت کیوں کر رہا ہے کہ ہم اتنے پرانے, پرانی چیزوں سے بھی انسان کو محبت ہوتی ہے نا. آپ کے آفس میں کوئی پرانا ملازم ہو اور کوئی نیا نیا آئے, تو آپ نئے والے کو زیادہ ترقی دینا شروع کر دیں پرانے کو اعتراض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز پرانی ہوتی ہے اس سے بھی انسان کو محبت ہوتی ہے. تو شیطان کو دو اشکال، ایک یہ جس چیز سے انسان کو بنایا گیا وہ بڑی بیکار چیز مٹی، اور دوسری بات یہ بالکل نیا نیا ہے اور میں پرانا ہوں. ایک اور اشکال ہو گیا، بھائی اتنا پرانا بھی نہیں ہے انسان، ہے بھی نیا. تو نہیں، سب سے آخر میں جو مخلوق پیدا ہوئی ہے نا، سب سے آخر میں وہ انسان ہے. انسان سے پہلے جنات بھی تھے، جانور بھی تھے، بڑے بڑے ڈائناسور یہاں گھوما کرتے تھے، اور جنگلوں میں ایسے جانور بھی تھے جن کی نسلیں ختم ہو چکی ہیں. انسان سب سے آخر میں آیا، مگر اللہ نے انسان سے سب سے زیادہ محبت کی ہے، سب سے زیادہ محبت. تو میں بار بار یہ سوال دوہرا رہا ہوں کہ بھائی اس کی وجہ کیا ہے؟ کچھ تو ہوگی نا اس میں. ہم کہتے ہیں نا جب کسی کو، یہاں پتہ نہیں وہ مثال دی جاتی ہے یا نہیں، وہاں پاکستان میں کراچی میں اردو زبان میں یہ مثال عام ہے کہ بھائی اس کو اتنی عزت کیوں دے رہے ہو، کیا اس کے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ سرخاب جانور جانتے ہیں نا، بڑا خوبصورت پروں والا. بھائی اس کو اتنی عزت کیوں دے رہے ہو، کیا اس کے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کیا؟ تو انسان کے بارے میں بھی یہ سوال ہوتا ہے، اللہ اتنی عزت انسان کو کیوں دے رہا ہے کہ جبریل بھی سجدہ کر رہے ہیں آدم علیہ السلام کو، اسرافیل علیہ السلام بھی، اسرائیل علیہ السلام بھی، میکائیل علیہ السلام بھی، اور فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تمام کے تمام کروڑوں خربوں فرشتے، جن میں بڑے بڑے فرشتے، لاکھوں کروڑوں سال جنہوں نے اللہ کی عبادت میں گزارے، اللہ کی نافرمانی کبھی پلک جھپکنے کی بقدر بھی نہیں کی انہوں نے، ایسے اربوں خربوں فرشتے اور تمام جنات، اللہ فرماتے سارے کے سارے سجدے میں گر گئے سوائے ایک شخص کے، ایک ذات کے. وہ ذات کون سی تھی؟ شیطان. اب اللہ کی انسان سے محبت کا اندازہ لگائیں کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کے دشمن سے دشمنی بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے. اگر کوئی کسی شخص کو گالی دے، آپ کو دوست کو گالی دے، آپ کو غصہ آئے گا. آپ کے دشمن کو گالی دے، خوشی ہوگی. ایسے شخص کو گالی دے جس سے آپ کو نہ دوستی ہے نہ دشمنی، نہ محبت ہے نہ دشمنی، تو نہ غصہ آئے گا نہ خوشی ہوگی. بھائی دیتے رہو جس کو مرضی، ہمارا کیا لگتا ہے؟ وہ یہ درجات ہے، درجات. جس سے دشمنی ہے اس کو کوئی گالی دے گا آپ کو خوشی ہوگی، جس سے نہ دوستی ہے نہ دشمنی ہے اسے کوئی گالی دے گا تو آپ کو نہ خوشی ہوگی نہ غم ہوگا، اور جس سے محبت ہے اسے اگر کوئی گالی دے گا تو آپ کو غصہ آئے گا. پھر محبت کے درجات ہیں، جتنی محبت جس سے ہوگی اس سے دشمنی کرنے والے سے کتنی ہی زیادہ آپ دشمنی کریں گے. دوست کو گالی دے گا نا کوئی، آپ کو غصہ آئے گا، تھپڑ نہیں مارو گے. اور آپ کے والدین کو اگر گالی دے کوئی، باپ کو یا ماں کو، تو غصہ بھی آئے گا اور ساتھ میں ایک زوردار طریقے سے آپ اس کے تماشا بھی رسید کر دیں گے. کیا خیال ہے بھائی؟ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ رہا ہے بھائی؟ تو یہ اصول ہے کہ جس سے محبت جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کو اتنا ہی، اس کے دشمنی کرنے والے کو اتنی ہی زور سے تھپڑ رسید کیا جاتا ہے. دوست کو گالی دی، ہو سکتا ہے آپ تھوڑی سی گالی دے دو بس، بھائی نہیں بولو ایسے. والدین کو گالیاں دی، لڑائی ہو جائے گی، جھگڑا ہو جائے گا. اب اللہ کی انسان سے محبت کا اندازہ لگائیں، اللہ کو انسان سے کتنی محبت تھی کہ شیطان نے جب سجدے سے انکار کیا ہے کہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، تو اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ اے شیطان تو نے کیوں کہ سجدہ نہیں کیا، یہ ایک گناہ تیرے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے، تیری نیکیاں اتنی زیادہ ہیں، ایک دفعہ سجدے سے انکار کر دیا تو ایک گناہ ہو گیا، نیکیوں کا پلڑا ابھی بھی زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ ہے بھائی، نیکیاں زیادہ ہیں، ساری زندگی سجدہ کرتا رہا، ساری زندگی نماز پڑھتا رہا، قیامت کے دن اعمال ہوں گے نا زیادہ اچھائی ہے جنتی، زیادہ برائیاں ہیں جہنم. یہاں بھی تو کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے نمازیں چھوڑ دی ہوں گی، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے اللہ قیامت میں ویسے ہی معاف کر دے، امکان ہے. اس پر اعتماد کر کے بیٹھنا ہی چاہیے. ہر آدمی کہہ رہا ہے اللہ مجھے معاف کر دے گا تو چلو مجھے بھی معاف کر دے گا، اللہ نے وعدہ نہیں کیا. امکان ہے کہ اللہ معاف کر دے، اپنا حق چھوڑ دے کہ میں نے کہا تھا تو نے نہیں کیا، چل میں نے معاف کر دیا، امکان ہے. لیکن شیطان نے ایک سجدے سے انکار کیا. کس کو سجدہ؟ آدم کو، اللہ کو نہیں، اللہ کو نہیں، اللہ کی مخلوق کو جس سے اللہ کو محبت ہے. ایک سجدے سے انکار کیا ہے تو اللہ کو اتنا غضب آیا، اتنا غضب آیا کہ اللہ نے اسے اپنے دربار سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا. انک من الصاغرین، اے شیطان تو ذلیل ہو گیا ہے، رسوا ہو گیا ہے. فخرج منہا مذموما مدحورا، ذلیل کر دیا اس کو، رسوا کر دیا ہمیشہ کے لیے، اور اس کے نام کے ساتھ ایک لقب لگا دیا. جب بھی ہم اعوذ باللہ من الشیطان کہتے ہیں، من الشیطان الرجیم، اس کی ایک صفت ہے. لقب کسے کہتے ہیں؟ لقب بھائی کوئی سب بہت بڑا کوئی کارنامہ سر انجام دے تو اس کے نام کے ساتھ کوئی لقب ہوتا ہے. پاکستان بنانے والا قائد، بنانے والے قائد اعظم، تو انہوں نے بنایا نا، تو وہاں ہماری قوم نے ان کو لقب کیا دیا؟ قائد اعظم کا. اقبال کی شاعری سنی ہوگی، ان کو لوگوں نے لقب کیا دیا علامہ اقبال، بہت بڑا عالم، بہت بڑے عالم. یہاں کے بھی لوگ جو بڑے بڑے سیاسی لوگ ہیں ان کو اسی نام سے لوگ یاد کرتے ہیں. کسی نے ملک کی تعمیر و ترقی میں کوئی بڑا کردار ادا کیا ہوگا تو اس کا ایک نام آ جاتا ہے. کوئی ڈاکٹری کے پن میں بہت آگے نکلتا ہے تو اس کو لوگ ڈاکٹر کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو شیطان کا، اللہ نے جو شیطان کو لقب دیا ہے، جو اس کی صفت دی ہے کہ آئندہ جب بھی شیطان کو پکارا جائے گا، شیطان کا تذکرہ ہوگا، تو یہ اس کا، یوں سمجھ لیں آج کی زبان میں کہتے ہیں، اس کا سر نیم ہے. سمجھ لیں شیطان کا سر نیم کیا ہے؟ الرجیم، مردود. رجم عربی میں کہتے ہیں پتھر سے مارنا. دیکھو آپ کے ہاں کوئی مہمان آئے، مہمان کی بے احترامی آپ کرتے ہیں. بے احترامی کا ایک طریقہ یہ کہ آپ دروازہ ہی نہ کھولیں اس کے لیے، یہ بھی بے احترامی ہے نا، ذلت ہے. مہمان کو غصہ آئے گا کہ میں آیا، میرے لیے دروازہ نہیں کھولا. اور ایک یہ کہ آپ دروازہ کھول کے اندر بلائیں اور واپس نکال دیں. اس دوسرے میں ذلت زیادہ ہے یہ پہلے میں؟ آپ لوگ بولیں گے تو میں سمجھوں گا، بات سمجھ میں آ رہی ہے. دوسرے میں ذلت زیادہ ہے، اندر بلایا، بولے چلو نکلو یہاں، چلو تو وہ غصہ ظاہر کرے گا کہ دیکھو آئے ہوئے مہمان کو گھر سے باہر نکال دیا. اور تیسرا طریقہ یہ ہے اس کی بے احترامی کا کہ اندر لائے اس کو، پھر باہر نکالیں، اور باہر نکالتے ہوئے دو چار لاتے بھی مارے ہوتے ہیں. کیا خیال ہے؟ دو چار لاتے گھوسے مار کے اس کو چل نکل یہاں سے. یہ بھی ایک طریقہ ہے. اور چوتھا طریقہ جو سب سے زیادہ بے احترامی ہے، پتھر سے مار کے نکالا جائے گا. پتھر سے مار کہ اگر وہ نہ بھاگتا تو سر پھٹ جاتا اس کا. تو رجیم مرجوم کے معنی میں ہے، جس کو پتھروں سے مار کے باہر نکالا گیا ہو. تو اللہ نے شیطان کو یہ لقب اس لیے دیا کہ شیطان کو اللہ نے جب اپنے دربار سے نکالا ہے تو ایسے نکالا ہے، ایسے اپنی رحمت سے دور کیا جیسے کسی کو پتھروں سے مار کے بھگایا جاتا ہو. جیسے پاگل کتے کو پتھر سے مار کے بھگاتے ہیں لوگ، پاگل کتے کو پتھر سے مار کے بھگاتے ہیں لوگ، ایسا شیطان کو اللہ نے ذلیل کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا. دیکھو بھائی، بات میرا خیال ہے آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ میرے اور آپ کا اکرام ہے، میرا اور آپ کا، کیونکہ آدم علیہ السلام اس کے باپ تھے، میرے بھی باپ، آپ کے بھی باپ. تو میرے والدین کا اور آپ کے والدین کا اللہ اتنا اکرام کر رہا ہے کہ جو میرے باپ کا دشمن، اللہ نے اس کو ہمیشہ کے لیے پتھروں سے مار کے دربار سے نکالا ہے کہ تو نے اس سجدے سے انکار کیوں کیا. یہ اس کی علامت ہے کہ اللہ کو میرے باپ اور آپ کے باپ سے کتنی محبت تھی کہ اس کے دشمن کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے اپنی رحمتیں دھتکار دی اور ملعون اور ابلیس شیطان قرار دے دیا اس کو. تو بھائی سوال پھر وہی گھوم کے آ جاتا ہے کہ میرے باپ اور آپ کے باپ کو اتنی عزت کیوں دی جا رہی ہے؟ ظاہر ہے اس لیے اس میں ہماری بھی عزت ہے نا، ہماری بھی عزت، تو ہمیں اتنی عزت کیوں دی جا رہی ہے؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ کیا ہم سونے سے بنے ہوئے ہیں یا ہیرے سے بنے ہوئے ہیں، یا ہم بہادر بہت زیادہ ہیں، یا ہم طاقتور بہت زیادہ ہیں؟ ایسے ایسے اللہ نے فرشتے پیدا کیے ہیں کہ ایک چیخ سے فرشتوں نے پوری پوری بستیوں کو الٹا ہے. تو بھائی اللہ نے ہم سے محبت کیوں کی ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے، کیونکہ اللہ بغیر وجہ کے، بغیر حکمت کے کوئی کام نہیں کرتا. وہ وجہ یہ ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ نے تین قسم کی مخلوق پیدا کی ہے. ایک مخلوق تو وہ ہے جسے اللہ نے عقل بہت زیادہ دی ہے مگر خواہشات نہیں دی. فرشتوں کے پاس عقل بہت زیادہ ہے مگر خواہشات نہیں ہیں، چاہتیں نہیں ہیں. عقل کتنی ہے؟ فرشتوں کی عقل کا اندازہ اس سے لگائیں کہ جب اللہ نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں مٹی سے ایک مخلوق پیدا کر رہا ہوں. ابھی اتنا کہا ہے، بتایا نہیں کہ وہ کیسی ہوگی، اس کی کیا صفات ہوں گی، وہ کتنی ترقی کریں گے، وہ کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، بس اتنا بتایا اللہ نے. کیا بنا رہا ہوں میں؟ مٹی سے اسی زمین پر ایک مخلوق. فرشتوں نے فوراً، اتنا دماغ ان کا کام کر رہا تھا، اتنا دماغ تیز، فوراً کہا یس اتا جارو پیہا میں اسی روپیہ، اے اللہ ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہے کہ اس نے فساد پھیلائی، لڑے گی، ویس سے کچھ دماغ فصل و غارت کا بازار گرم کر دے گی. سوال پیدا ہوتا ہے فرشتے کو کون سی ایجنسی والے نے بتایا تھا، کون سی خوبی ایجنسیاں تھیں ان کی، کیا دیکھا تھا انہوں نے، ڈی این اے ٹیسٹ کیا تھا؟ ابھی تو انسان وجود میں ہی نہیں آیا تھا. انسان کی خاصیتوں کا پتہ کیسے چل گیا ان کو کہ یہ کتنا زمین، کتنے زمین سے فرشتے کہ انہوں نے اللہ نے بس اتنا بتایا مٹی سے مخلوق پیدا کر رہا ہوں، اور فرشتوں نے کہا اللہ بڑی بڑی جنگیں لڑے گا، یہ دیکھو نا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، آج بھی جنگیں کاٹ رہے ہیں، کوئی کسی ملک پہ چڑھائی، کوئی ملکوں نے فوجیں بنائی ہوئی ہیں، سب مل جل کے محبت سے رہنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک انسان لڑ رہا ہے، شرافت سے بیٹھتا ہی نہیں، اور اگر جنگیں چھوڑ کے گھر میں آئے گا تو یہ ابھی بھی لڑنا شروع کر دیں گے آپس میں، باپ بیٹا لڑنا شروع کر دیں گے، بھائی بھائی لڑنا شروع کر دیں گے، چھوڑتا ہی نہیں ہے لڑائی، دفتروں میں لڑائی، ملکوں کی لڑائی، سیاسی لڑائیاں، مذہبی لڑائیاں، قومی لڑائیاں، بھائی شرافت سے بیٹھ جاؤ، اس کو بھی جینے دو، خود بھی آرام سے جیو. کتنا آسان فارمولا ہے نا، اگر اس فارمولے پہ سب عمل کریں بھائی، جو اپنے وہ اپنے مذہب پہ چلے تم اپنے مذہب پہ چلو، وہ کسی قوم کا ہے اس کو وہاں ترقی کرنے دو تم خود ترقی کرو، تو کتنے مزے سے نہیں گزرے، لیکن نہیں بیٹھتا ہی نہیں. تو سوال پیدا ہوتا ہے فرشتوں کو پتہ کیسے چلائیے، پتہ کیسے چلائیے؟ اصل میں فرشتے اتنے تیز ہیں کہ فرشتوں نے قیاس کیا. قیاس جو ہے نا دلیل شرعی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں قیاس بیاس کچھ نہیں ہوتا، قیاس اتنی مضبوط دلیل ہے کہ اس سے انسان ایسے درست نتیجے تک پہنچتا ہے، ایسے درست. ہمارے فقہا بیان کرتے ہیں نا قیاس کی ایک شرعی دلیل ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہر چیز قرآن و حدیث میں دکھاؤ، ہر چیز قرآن و حدیث میں ہی دکھائی جا سکتی، عورتوں مردوں کی نماز قرآن حدیث میں دکھاؤ، اس کا فرق سراہتن نہیں بھی ملے گا آپ کو، قیاس کرنا پڑے گا. بہت کچھ چیزیں بتائی ہیں، کچھ چیزیں ان بتائی ہوئی چیزوں سے نکالنی پڑے گی آپ کو. الاعتبار بالامثال من صنع الرجال، کہ کچھ بتایا جاتا ہے عقل مند اشاروں سے ایسی باتیں سمجھ لیتا ہے جو بتائی نہیں جاتی ہیں، کچھ بتایا جاتا ہے کچھ سمجھا جاتا ہے. تو فرشتوں نے کچھ چیزیں دیکھی ہوئی تھی زمین پہ اور سمجھ گئے، کچھ چیزیں انہوں نے اخذ کر لی. ایک دفعہ میں کسی مسجد میں گیا تو میں نے ایک بیان کیا کہ مسجد میں بھیک مانگنا جائز نہیں ہے. ایک صاحب آگئے کہنے لگے یہ کیوں جائز نہیں ہے اس کی دلیل؟ میں نے کہا دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص مسجد میں اپنی گمشدہ چیز کا اعلان نہ کرے، اگر کسی نے اعلان کر دیا تو اسے بدعا دو کہ اللہ کرے تمہاری یہ چیز نہ ملے. کہنے لگا اس کا بھیک سے کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے نا. حدیث دکھاؤ, حدیث حدیث میں لکھا ہو کہ مسجد میں بھیک مانگنا منع ہے, حدیث دکھاؤ. اور کہنے لگے میں ہر چیز جو حدیث میں آتی ہے تو مانتا ہوں, ورنہ میں نہیں مانتا. میں نے کہا یہ میں نے حدیث ہی پیش کی آپ کے سامنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں اپنی گمشدہ چیز کا اعلان کرنا جائز نہیں. اور اتنی سفوں کہ اعلان کرنا الگ ہے, بھیک مانگنا الگ. میں نے کہا دیکھو جب گمشدہ چیز کا انسان اعلان کرتا ہے وہ اپنی ذاتی ہوتی ہے, سمجھ رہے ہو؟ اور جو بھیک مانگتا ہے بھیک کا اعلان وہ اپنی نہیں بلکہ دوسروں کی جیبوں سے پیسے نکلواتا ہے. تو جب اپنی چیز مانگنا جائز نہیں ہے تو دوسرے کی چیز مانگنا کہاں سے جائز ہو گیا؟ ایک بات سمجھ میں آیا. دوسری بات میں نے کہا جب یہ اپنی گمشدہ چیز مانگتا ہے تو جسے وہ گمشدہ چیز ملی ہے اس پر لازم تھا نا کہ اس تک پہنچائے, تو اسے مالک تلاش کرنے میں آسانی ہو جائے گی اگر یہ اعلان کر دے. تو اس میں اپنے مسلمان بھائی کی مدد نہیں کر رہا ہے کہ اس کی ایک ذمہ داری ہے کہ اصل مالک تک چیز پہنچا دے, تو اس کی مدد ہو جائے گی اعلان کرنے میں. اس کے باوجود ناجائز ہے, جبکہ بھیک کا یہ فائدہ بھی نہیں ہے. بھیک مانگنے میں یہ فائدہ بھی نہیں ہے کہ کوئی تلاش کر رہا ہو تو اسے اصل مالک تک پہنچنے میں آسانی. تو اس لیے یہ بطریق اولا ناجائز ہے. پھر وہ کہنے لگی تو آپ نے اخذ کیا ہے, حدیث میں تو نہیں ہے. میں نے اسے بتایا الاعتبار بالامثال من سنۃ الرجال, کہ کچھ چیزیں بتائی جاتی ہیں اور کچھ اس سے سمجھی جاتی ہیں, یہ سمجھنا مردوں کا کام ہے عورتوں کا کام نہیں ہے. فقہائے کرام ہمارے رجال تھے, ذہین تھے, انہوں نے اخذ کیا ہے. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جیسے اللہ تعالیٰ نے قوم عاد اور قوم ثمود کے واقعات بیان کیے نا قرآن مجید میں, بیان کیے اور فرمایا فاعتبروا یا اولی الابصار, اے عقل والو عبرت حاصل کرو. کیا مطلب؟ اپنے آپ کو ان پر قیاس کرو. انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی, عذاب آیا, تم بھی کرو گے تم پر بھی عذاب آئے. اب برما والے کہیں کہ قوم عاد کے بارے میں تو قرآن میں ملتا ہے کہ ان پر عذاب آیا, ہم اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے تو قرآن میں دکھاؤ کہاں لکھا ہے کہ برما کے لوگ اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے تو ان پر عذاب آئے گا؟ قرآن میں دکھاؤ. اب قرآن میں ملے گا برما, انڈونیشیا ہے بھائی, ملیشیا ملے گا کہیں قرآن میں؟ تو قرآن میں تو قوم عاد ہے, قوم ثمود ہے. تو ہم یہی کہیں گے کہ اللہ نے قوم عاد اور قوم ثمود کا بتا دیا تاکہ جن قوموں کا نہیں بتایا وہ قومیں سمجھ جائیں کہ جو ان کے ساتھ ہوا وہی ہمارے ساتھ ہوا. کسی کو کہتے ہیں قیاس, الاعتبار, عبرت حاصل کرنا. تو فرشتوں نے جو ہے نا قیاس کیا, فرشتوں نے دیکھا کہ جو مخلوق پہلے یہاں رہتی تھی, شیر, گیدڑ, چیتا, ان کو اللہ نے عقل نہیں دی ہے, خواہشات دی. خواہشات تو ہے نا, شیر جب بھی دیکھتا ہے نا کوئی چیز نظر آتی ہے اسے پیڑ بھرنے کی فوراً چیر پھاڑ کر کے کھا جاتا ہے. تو فساد کرتا ہے نا جنگل میں شیر, کیوں؟ اس کے خواہشات ہیں. اگر بھوک کی خواہش شیر میں نہ ہوتی تو شیر شرافت سے بیٹھ کہتا جیو اور جینے دو, کیا خیال ہے؟ اگر بھوک کی خواہش نہ ہوتی شیر میں کہتا بھائی نہ لومڑی کو چھیڑنے کی ضرورت ہے نہ چیتے سے کچھ چھیڑ چھاڑ کی ضرورت ہے, آرام سے رہو. لیکن شیر کو کیا کرتی؟ بھوک ستاتی ہے, اٹھتا ہے تو پھر خیال نہیں کرتا کہ ہرنی کو مار دوں گا اس کے بچوں کا کیا بنے گا, ہرن کو کھا جاؤں گا تو ہرنی بیچاری بیوہ ہو جائے گی, ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی. چیر پھاڑ کر کے کھاتا ہے اور بس جو سمجھ میں آتا ہے کرتا ہے. تو فرشتوں نے دیکھا کہ جانوروں نے زمین میں فساد بچایا ہوا ہے کیونکہ ان میں صرف خواہشات ہیں. اگر ان کو عقل دے دی جائے تو پھر یہ شیر جو ہے نا صرف نوکیلے دانت کا استعمال, شیر کے پاس عقل نہیں ہے. شیر کیا کرتا ہے؟ ایک تو ہرن مارتا ہے, کھاتا ہے, پیٹ بھر کے واپس چلا جاتا ہے اپنے گھر میں, اگلے وقت کے لیے بچاتا نہیں, اس کے پاس عقل ہی نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے پیٹ بھر گیا ختم ہو گئی بات. فرشتوں نے سوچا کہ اب بتاؤ اگر شیر کے پاس عقل آ جائے تو شیر کیا کرے گا؟ شیر پھر ہرنوں کے لیے جنگل میں رہنا حرام کر دے گا. ایک ہرن مارے گا, دوسرا بیوی بچوں کے لیے لے کر آئے گا, تیسرا اگلے مہینے کے لیے فریج میں اسٹور کر دے گا. کیا خیال ہے؟ اور پھر سارے شیر مل کے نا مستقبل کی پلاننگ شروع کر دیں گے. پھر وہ کیا کریں گے کہ ان کو گوشت کے چٹکے جب لگیں گے تو کہیں گے ہزاروں سال سے ہم کچا گوشت کھا رہے ہیں, کوفتے بناؤ اس کے کباب بناؤ. تو جنگل میں ہرن کے لیے زندگی گزارنا عذاب جان بن جاتا. پھر شیر جب دیکھتے کہ فلاں جنگل کا شیر دس اس نے ہرن کاٹ کے رکھے ہوئے, میرے حصے میں تو ہرن آئی نہیں رہا, ہرن کی تو نسلیں ختم ہو رہی ہیں, تو پھر یہ شیر اس شیر سے کیا کرتا, بندوقیں بناتا لڑنے کے لیے, چاقو بناتا, بندوقیں بناتا, تاکہ ہر شیر کی یہ خواہش ہوگی کہ میں اور میرا خاندان پورے جنگل پہ حکومت کریں, اس جنگل میں جتنے شیر ہیں سارے ختم ہو جائیں. عقل نہیں تھی بیچارے کی, سمجھ یہاں تک پہنچی نہیں. وہی ہزاروں سال سے گوشت کھاتا ہے, آدھا گھنٹہ بیٹھ کے خیال کرتا ہے اور اس کے بعد پھر سو جاتا ہے. پھر اگلے دن اٹھتا ہے, دیکھو کچھ مل گیا, ٹھیک ہے, نہیں ملا تو بھوکا آ جاتا ہے. فرشتوں کو اندازہ ہو گیا کہ بھائی یہ انسان کو جب عقل ہے نا اور اس میں پیٹ بھی لگا ہوا ہے, تو پھر یہ زمین میں اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے اس کی خواہشات کو لگام نہیں ہوگی. یہ بندوقیں بنائے گا, یہ بم بنائے گا, یہ ایٹم بم بنائے گا, یہ فوجیں بنائے گا, میں ادھر سے بھی اس کا بھی تیل بھر کر لوں, ادھر سے سونے کی کانے, ادھر سے کوئلے کی کانے, فلا ملک پہ قبضہ کر لوں, اس کی جو ہے نا ساری معیشت میرے قبضے میں آ جائے, سمندروں کو بھی میں اپنے قبضے میں لے لوں, ہواؤں کو بھی میں اپنے قبضے میں لے لوں, فلا ملک میں پٹرول نکل رہا ہے, سارے کنویں میرے قبضے میں آ جائے کسی طرح سے, پھر غریب ملکوں کو دبائے گا, پھر غریب ملکوں میں ہڑتالیں ہوں گی, پھر بغاوتیں ہوں گی, لڑیں گے, چین سے نہیں بیٹھے گا. تو فرشتوں کا دماغ جانوروں سے کہاں پہنچا, انسانوں کی طرف, کہ ان فرشتوں کو پہلے اندازہ ہو گیا کہ یہ عقل والی مخلوق ہے, تبھی تو اللہ اتنا اس کو عزت دے رہے ہیں, یہ بہت زبردست جنگ لڑے گا. تو اس سے فرشتوں کی ذہانت کا اندازہ لگائیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, حد تو نہیں ہے بھائی آپ لوگ, ہے بھائی, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کو انسان سے اس لیے محبت کہ ایک مخلوق تھی فرشتے جن میں عقل کی خواہشات نہیں ہیں. اب عقل تو بہت ہے جیسے میں نے مثال دی, خواہشات نہیں ہیں, تو اللہ کے لیے قربانی کا جذبہ نہیں ہے فرشتوں میں. اللہ نے جو کہہ دیا فرشتے نے کر دیا. جیسے ہم روبوٹ کو جب کوئی بات کہتے ہیں اور فوراً کر دیں تو کیا ہمیں روبوٹ سے محبت ہو جائے گی, ہے بھائی؟ دیکھو کمپیوٹر کو جو بٹن دباؤ نا سامنے لکھ کے آ جاتا ہے. کبھی کسی نے کمپیوٹر کو گلے لگایا کہ میرا اتنا فرما بردار ہے جو کہتا ہوں کرنا ہے. آپ اپنے بچے کو بٹھا دیں, بولے بیٹا 356 کو 445 سے ضرب دو, میرا کاروبار ہے بزنس سے, جو جواب آئے مجھے بتا دو. بچہ کہتا ابا میرے پاس فیملی ہے, میں کھیلنے جا رہا ہوں, کیا خیال ہے؟ اور اگر بچہ ضرب تقسیم کر کے آپ کو دے دے, آپ کو بچے سے محبت ہوتی ہے, کتنا پیارا بچہ ہے, کیلکولیشن کر کے دے دیے. لیکن کمپیوٹر یا کیلکولیٹر پہ آپ یہ کیلکولیشن کرو تو دل چاہتا ہے کمپیوٹر کو چومنے کا, ہے بھائی؟ سارا سارا دن یہ کیلکولیٹر کروڑوں کروڑوں کی بزنس کرتا ہے, تو کیلکولیٹر کو نہ کبھی چومتے ہیں, نہ کبھی سینے سے لگاتے ہیں, کچھ بھی نہیں کرتے. وجہ یہ ہے کہ بھائی یہ تو مجبور ہے, جس کو جس کام پہ لگا دیا یہ کرے گا. تو فرشتوں کو اللہ نے جو کہہ دیا فرشتے اس کی مخالفت نہیں کرتے, کیونکہ ان کو نہ کرنے کا دل نہیں چاہتا. بات آ رہی ہے سمجھنے کی نہیں آ رہی ہے؟ فرشتوں کو جو کہہ دیا جائے وہ کرتے ہیں, نہ کرنے میں ان کا کیا جا رہا ہے؟ فرشتوں کو اللہ نے کہا نماز پڑھو, پڑھ لیتے ہیں نماز, کیونکہ ان کو بیوی کی نماز سے نہیں روکتی, بچے کی نماز سے نہیں روکتے, ہے ہی نہیں بیوی بچے, ان نہ کاروبار ہے نہ دکان ہے. ہمیں اللہ نے کہا نماز پڑھو, سو دفعہ سوچتے ہیں, سو دفعہ کھجاتے ہیں, سر کھجاتے ہیں, آگے آگے بڑھوں گے, دکان کے کسٹمر بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا کیا بنے گا, اگر آمدن کم ہو جائے گی گھر میں کیسے جاؤں گا, ہے بھائی؟ تکلیف میں نکل گیا, سیروزے کے لیے, سلے کے لیے تھوڑا سا تو کام میں نقصان ہوگا نا, خرچہ بڑھے گا, بیوی بچے کیا کہیں گے, ان کو کیسے کھلاؤں گا. ہمارے لیے درجنوں رکاوٹیں. تو اللہ نے جو فرشتوں کی مخلوق پیدا کی ان کو عقل دی, مگر ان میں خواہشات بالکل بھی نہیں, اس لیے ان کے پاس نو کا آپشن ہی نہیں ہے. روبوٹ کی طرح اللہ نے جو کہہ دیا وہ کر لیا انہوں نے, جیسے روبوٹ ہے. ماں میں ابھی وہاں ابو ظہبی میں تھا یا دبئی میں, مجھے جیسے یاد نہیں رہا, وہاں میں نے دیکھا کہ جو ہے نا سگنل پہ ایک بندہ کھڑا ہوا ہے رات کے وقت, وہ بندہ گاڑیوں کو یوں کر رہا ہے اور ایسے اشارہ کر رہا ہے, ہاتھ یوں روک رہا ہے پھر یوں اشارہ کر رہا ہے, یعنی الٹے ہاتھ سے اشارہ کر رہا ہے اور سیدھے ہاتھ سے کہہ رہا ہے کہ یہ ادھر رائٹ سائڈ پہ نکل جائیں. دو تین اس طرح بندے میں نے دیکھے کھڑے ہوئے, بڑے پابندی کے ساتھ ہو رہے ہیں,
میں نے کہا یہ تو بیچاروں کی بڑی مشکل جاب ہے، ایسے اسٹیٹ سیدھے کھڑے ہوئے اور ہاتھ ایسے کر کے وہ بار بار یوں یوں بس. تو اس نے مجھے بتایا 24 گھنٹے یہی کام کرتے رہتے ہیں. ہمارے میزبان نے بتایا کہ 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے. اب میں بے ہوش ہونے والا تھا کہ بھائی 24 گھنٹے کوئی آدمی تو میرے بے ہوش ہونے سے پہلے انہوں نے بتا دیا حضرت یہ انسان نہیں ہے روبوٹ ہے. اس کو انہوں نے نا مشین فٹ کر دی. بس اس کا کام یہ ہے کہ الٹے ہاتھ سے اشارہ کیونکہ روڈ بند ہے آگے اور سیدھے ہاتھ کی طرف نکلو گئی. 24 گھنٹے وہ خدمت کرتا رہتا ہے. مگر ایسا نہیں ہے کہ یو اے ای کی حکومت اس کے لیے کوئی الگ سے اس روبوٹ کے لیے کوئی جو ہے نا الاؤنس جاری کرے کہ سب سے زیادہ خدمت تو یہ کر رہا ہے. کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس کے پاس نو کا آپشن نہیں ہے، نہ کرنے کا آپشن نہیں ہے. تو فرشتے کو میرے بھائی اللہ نے جس کام پہ لگا دیا فرشتہ لگا ہے، موت تک لگا رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ 70,000 فرشتے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اور ایک فرشتہ جب ایک دفعہ طواف کر لے تو قیامت تک اس کا دوبارہ نمبر نہیں آتا. اتنے زیادہ فرشتے اللہ نے پیدا کیے اور ایسی عبادت کرتے ہیں اللہ کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا آسمان چرچرا رہا ہے فرشتوں کے بوجھ سے، اس لیے کہ آسمان پر ایک بارش کی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کسی فرشتے کا سر سجدے میں نہ ہو. کروڑوں اربوں سال گزر گئے، جو سجدہ کر رہا ہے وہ سجدہ کرتا رہے گا، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے. تو اتنے عبادت گزار پھر بھی اللہ نے سجدہ کس کو کروایا؟ انسان. دوسری مخلوق جو اللہ نے پیدا کی ہے وہ ہے وہ مخلوق جس کو اللہ نے خواہشات تو دی ہیں مگر عقل نہیں دی، وہ ہے جانور. کتے، بلی، شیر، گیدڑ، لومڑی، مطلب یہاں آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں جانوروں کو؟ آپ سمجھیں گے شاید ستار بڑی غفار بھائی کے نام لے رہا ہوں میں، انسانوں کے نام لے رہا ہوں. تو یہ نا زبان کے فرق سے ہی فرق پڑ جاتا ہے. تو کتے کو ڈاگ ہے نا، بلی، کیٹ، یہ جو جانور ہیں یہ سارے، ان میں اللہ نے خواہشات تو بہت رکھی ہیں، عقل نہیں رکھی. لہذا یہ اپنی خواہشات سے چلتے ہیں. اگر آپ ان کو خواہشات سے ہٹانا چاہیں تو نہیں ہٹیں گے. کتے کو آپ کتنا مرضی سمجھا لیں بھائی اس پہ نہیں ہوگا نا، بولیں انہیں ایک آدمی ہے، کتا مانے گا؟ کہے گا بھائی دوسرے محلے سے جو آئے گا میں اس کو بھونکوں گا، اپنے محلے کے آدمی پہ میں نہیں بھونکوں، اپنے محلے کے شرابی پہ بھی نہیں بھونکتا، اور دوسرے محلے کے تہجد گزار بھی آئے گا اس کو کاٹ لے گا. وہ اس کی خواہش ہے، اس کے دل میں اللہ نے یہ جذبہ رکھا ہے کہ دوسرے آدمی کو برداشت نہیں کرنا ہے تم نے. اس سے ہی پتا چلتا ہے کہ عصبیت اور لسانیت یہ کس کی صفت ہے؟ کتے کی. سمجھ رہے ہو؟ قوم پرستی کس کی صفت ہے؟ بولو بھائی یہ کتے کی صفت ہے. انسان سب ایک جیسے اللہ نے بنائے ہیں. تو وہ خواہشات کی مخالفت، کیونکہ امتحان کے لیے ضروری ہے کہ عقل ہو. بچے کو جب آپ کوئی کام کہتے ہیں وہ نہ کرے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ بچہ ہے، نا سمجھ ہے. انسان کو جب کسی کام کا بڑے جب ہو جاتا ہے نا، اس کو کسی کام کا کہا جائے وہ نہ کرے تو پھر استاد ہے. پاگل سے امتحان نہیں لیا جاتا. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ایگزامینیشن ہال میں کسی پاگل کو لا کے بٹھا دیا جائے. پاگلوں میں کوئی نمبر نہیں ہوتے، نہ 100 میں سے 50 نمبر، نہ وہ کہتے ہیں یہ امتحان کا اہل ہی نہیں ہے. تو کیا پتا امتحان کس سے لیے جاتے ہیں؟ جن میں عقل ہوتی ہے. پاگلوں سے امتحان تھوڑی لیے جاتے ہیں. تو یہ جو تیسری مخلوق ہے نا انسان، اس کو اللہ نے درمیان میں بنایا. اس کو اللہ نے عقل بھی دی، بہت زیادہ عقل دی، بے پناہ فرشتوں سے بھی زیادہ عقل دی ہے. اس کو اتنی عقل دی ہے کہ دیکھو لوہے پہ محنت کر کے اس نے آسمانوں میں جہاز اڑا دیا. ہوائی جہاز میں جب انسان بیٹھتا ہے گھنٹہ کے لیے قدرت نظر آتی ہے، ایسے دوڑنا جا رہا ہے رنگے کے اوپر آیا، ایسے ہوا میں اڑا اور کہاں سے اٹھا کے ایک ایک دو گھنٹے کے اندر ملکوں کے ملک. ابھی برما آتے ہوئے میں دیکھ رہا تھا ہوائی جہاز کے نیچے پورا ہندوستان کراس کیا، پورا بنگلہ دیش جہاز میں. میں تو دیکھتا ہوا جا رہا تھا نا اس کے نقشے میں، رائے پور آ رہا ہے بھائی، صحیح ہے نا، نیو دہلی کا. تو بڑا اچھا لگ رہا تھا کہ رائے پور حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمہ اللہ تعالیٰ کا ملک ہے. چلو ویسے نہیں دیکھا، جہاز سے تو جان کے دیکھ لیا. ٹھیک ہے، کیسے ہوا میں اڑا کے لائے گا؟ یہ انسان نے محنت کی، اپنی عقل استعمال کی ہے کہ لوہے کو ہوا میں اڑا دیا. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، سمندر پہ پہاڑ جیسے جہاز چلا دیے اس نے، ایسی عقل ہے. اور خواہشات بھی بہت زیادہ رکھتی ہیں، اتنی خواہشات انسان کے اندر رکھتی ہیں کہ دیکھو جانور صبح جو کھائے گا نا دوپہر بھی وہی کھا لے گا. اگر صبح شیر نے ہرن کھایا ہے، رات کو اگر اس کو ہرن مل جائے تو کھا لے گا. یہ نہیں کہیں گے کہ بلی چاہیے مجھے، کیا خیال ہے؟ کبھی کہتا ہے شیر نہیں آج مجھے بلی چاہیے، آج مجھے دعا چاہیے، آج مجھے کچھ اور چاہیے. اس کو گوشت چاہیے کھلا دو، پھر گوشت میں اس کی ورائٹیز نہیں ہے، ایک ہی کچا گوشت کھواتا رہتا ہے. انسان ایسا چٹکارے والا، چٹکارے والی مخلوق ہے کہ صبح اس کو ناشتے میں کچھ اور چاہیے، دوپہر کھانے میں کچھ اور چاہیے، رات کھانے میں کچھ اور چاہیے. پھر کھانے کی درجنوں میں اکثر مثال دیتا ہوں، کراچی میں آپ جائیں نا ہوٹل میں، پوچھیں ہوٹل والے سے کیا ہے، تو کیسی لمبی گردان پکڑ نہ اڑالا اور جو ہے نا بریانی ہے، وہ پوری گردان اس نے یاد کی ہوئی ہوتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کیا کہہ رہا ہے، اتنی لمبی لمبی گردانیں سناتا ہے. گوشت کی درجنوں اقسام، بڑا گوشت، چھوٹا گوشت، پھر چھوٹے میں درجنوں اقسام ہے، بکرے کا ہے، زمبے کا ہے، اور چکن ہے، پھر چکن بنانے کے طریقے مختلف ہیں، پھر گوشت کے کھانے کے طریقے، ابلا ہوا گوشت ہے، یہ روسٹ ہے، یہ کوفتے ہیں، یہ کباب ہے، چکھارے لیتا چلا جاتا ہے. ایسا ایسا ہی خواہشات کا غلام ہے کہ اسے ہر نئے دن نئی لذت چاہیے، نیا کپڑا چاہیے، نئی ٹوپی چاہیے، نیا پجامہ چاہیے. بیس بیگمات کو دیکھو، ہر تقریب پہ ان کو نیا جوڑا چاہیے، یہ والا پچھلی شادی میں پہن لیا ہے، اگلی شادی میں یہ والا نہیں پہننا، دوسرا پہننا ہے. شیر پہنتا ہی نہیں ہے کچھ، وہ ٹینشن ہی نہیں لیتا. شیر کی شادی کی زندگی بڑی مدد، شیرنی کا کوئی مطالبہ ہے شیر سے بھائی آج میرے لیے ساڑی لینا، وہ اس کا یہ مطالبہ ہے بھائی آج تم کچھ شکار کرو نا، تھوڑا سا گوشت میرے لیے بھی بچا لینا. شیر شکار کرتا ہے، ہرنی بھی آگے کھا لیتی ہے، بچے بھی کھا لیتے ہیں، بس کچھ کبھی طلاقیں نہیں ہوتی. شیر شیرنی میں طلاقیں نہیں ہوتی. شیر ایک جانور ہے جو جوڑوں کی شکل میں رہتا ہے، آپ شیر ہمیشہ شیرنی کے ساتھ جوڑا بنا کے رہتا ہے. میرے پاس مسائل آتے ہیں، علماء کے پاس مسائل آتے ہیں تجارت کے اور مختلف، تو ان میں طلاق کے درجنوں مسائل آتے ہیں، شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی، لیکن آج تک کبھی کوئی بلا بلی نہیں آئے کہ بلے نے بلی کو طلاق دے دی ہوں، شیر نے شیرنی کو طلاق دے دی ہوں. ہے بھائی ان کی کامیابی سے والی زندگی گزرتی ہے، مطالبے نہیں ہیں، خواہشات نہیں ہیں. انسان کے مطالبوں کی ایسی فہرست ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے، کیونکہ خواہشات میں، خواہشات کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے. اب جو میں اصل بات تھی نا جس کے لیے اتنی لمبی تمہید کی تھی، اس بات کی طرف آ رہا ہوں کہ انسان کو اللہ نے عقل بھی فرشتوں سے زیادہ اور خواہشات بھی جانوروں سے زیادہ. اب کیا ہے کہ عقل اور خواہش کی لڑائی اور جھگڑا ہے. عقل، عقل عربی میں کہتے ہیں باندھنے کو، عقل باندھنا، روکنا. خواہشات کہتی ہیں یہ کام کر لو، جانور کی خواہش کہتی ہے کر لو، جانور کر لیتا ہے، کیونکہ روکنے والی کوئی بریک، کوئی چیز نہیں ہے. فرشتوں کی، فرشتوں کو بریک کی ضرورت نہیں ہے، ان کی خواہشات ہی نہیں ہے کہ رکنا پڑے. انسان کی جو گاڑی ہے نا اس میں ایکسلریٹر بھی ہے خواہشات کا، اور خواہشات کو لگام دینے کے لیے بریک بھی ہے. اب ساری زندگی اسی آزمائش میں کہ کہاں ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھنا ہے، گاڑی کو چلانا ہے، اور کہاں بریک لگانی ہے. دل اس کا یہ چاہتا ہے کہ بریک نہ لگاؤں، چلتا چلا جاؤں، اور اللہ نے اس پہ پابندیاں لگا دی کہ یہ نو گو ایریا ہے، یہاں اپنی خواہشات کی گاڑی نہیں لے جا سکتے، بریک لگاؤ، اور یہاں لے جا سکتے ہو یہاں، اور یہاں بہت اسپیڈ سے گزارنا پڑے گا تمہیں، خوب چلاؤ. تو یہ جو کھیل ہے نا ساری زندگی کا، یہ انسان اس کا اہل ہے. اسی وجہ سے اللہ نے انسان سے بے پناہ محبت کی، کیونکہ جو ذہین ہوتا ہے، جسے آزمایا جاتا ہے، اس سے دل لگایا جاتا ہے. احمقوں اور بے وقوفوں سے محبت نہیں کی جاتی، اور اسی کو آزمایا جاتا ہے جس، جو آزمائش کا اہل بھی ہو، جو آزمائش کا اہل بھی ہو. روبوٹ سے محبت نہیں کی جاتی. تو میرے بھائی اللہ نے انسان سے بے پناہ محبت کیوں کی ہے کہ اللہ نے ہمیں عقل بھی دی اور اللہ نے ہمیں خواہشات بھی دی. اب جلدی سے بات کو سمیٹ کے میں ختم کرتا ہوں کہ اب ہوگا کیا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا کے آسمان سے اس کے لیے احکامات نازل کر دیے کہ بھائی اپنی خواہشات کو لگام دو. پہلا حکم جو سب سے پہلا انسان کے لیے نازل ہوا
وہ حکم ہے کہ تمہیں دنیا میں عبادت کی بہت سی چیزیں نظر آئیں گی. کبھی تمہیں سورج کا حسن متاثر کرے گا, تمہارا دل چاہے گا اس کو معبود بنا دوں. ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا, فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي, سورج کو دیکھ کے کہتے تھے کتنا خوبصورت ہے, اس کے سامنے سر جھکا لو. تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا دل چاہے گا سورج کی عبادت کریں, وہ سورج کی عبادت شروع کر دیں گے, عقل استعمال نہیں کریں گے, وہ بس دل سے چلیں گے. کچھ ایسے ہوں گے جن کو چاند کی خوبصورت روشنی متاثر کرے گی اور وہ چاند کو دل لے بیٹھیں گے, چاند کی عبادت شروع کر دیں گے. کچھ کہیں گے آگ بڑی خوبصورت چیز ہے, آگ میں روشنی بھی ہوتی ہے, وہ آگ کی عبادت شروع کر دیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں. کچھ ایسے ہوں گے جو پتھر کی بنی ہوئی مورتیوں کو اپنے ہاتھوں سے بنائیں گے اور ان کے سامنے سجدہ کرنا شروع کر دیں گے. اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا, لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم اياہ تعبدون. عقل استعمال کرو اپنی عقل, ان چیزوں کو سجدہ نہ کرو, نہ سورج کو نہ چاند کو نہ ان بنائی ہوئی مورتیوں کو, اس ذات کو سجدہ کرو جس نے سورج کو بنایا, اس کا حسن تمہیں متاثر کر رہا ہے, اسے نہ دیکھو, اس میں حسن ڈالنے والے کو دیکھو کہ جس نے چاند کو اور سورج کو تمہاری خدمت پہ لگا لی, اس کو سجدہ کرو. تو میرے بھائی انسان کی سب سے پہلی آزمائش کیا ہے, سب سے پہلا سوال اس سے قیامت کے دن کس کے بارے میں ہوگا کہ تم نے دنیا میں عبادت کس کی ہے, تم نے دنیا میں عبادت کس کی ہے. اس امتحان میں بہت سے لوگ ناکام ہو جائیں گے اور بہت سے لوگ اس امتحان میں کامیاب ہوں گے. تو آپ اللہ کی اس نعمت سے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے کہ ہم کیونکہ مسلم ہیں, لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں, ہم اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتے, اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس امتحان میں اللہ نے ہمیں امتحان میں ڈالے بغیر کامیاب کر دیا ہے. یہ ایمان کی دولت ہمیں کہاں سے مل گئی, اپنے والدین سے مل گئی. اس نعمت پہ اتنا شکر ادا کیا جائے گا ہمیں. اللہ نے امتحان کے لیے تو بنایا, محبت بھی کرے گا, لیکن اللہ نے بتا دیا کہ میری یہ محبت دائمی نہیں ہے, اگر میرے امتحان میں کامیاب ہو گئے تو کرتا رہوں گا, اگر ناکام ہو گئے تو پھر یاد رکھو دنیا میں کسی مخلوق کے لیے عذاب نہیں ہے, جانوروں کو عذاب نہیں ہے, فرشتوں کو عذاب نہیں ہے, لیکن پھر انسان کے لیے اللہ نے بہت سخت قانون بنایا. قل یا عبادی انی انا الغفور الرحیم, میرے بندوں سے کہہ دو بڑا مہربان وہو الغفور الودود, بے پناہ محبت کرنے والا, وان عذابی هو العذاب الالیم. لیکن اگر اپنے آپ کو اپنی خواہشات کا غلام بنا دیا, خواہشات کا غلام بنا دیا, تو پھر میرا عذاب بہت دردناک ہے. تو انسان کے لیے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے, فرشتوں کے لیے نہ جنت ہے نہ جہنم, جانوروں کے لیے نہ جنت ہے نہ جہنم. انسان کا ٹھکانہ یا تو جنت کے باغات ہیں یا جہنم کی آگ ہے. کس کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اور ہم اس چیز کو بھول گئے, ہم یہ بھول گئے کہ ہمارے باپ کو سجدہ کیوں کروایا گیا. اب آپ کسی سے بات کرو نا, بھائی اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے, روٹی کھانے کے لیے بھیجا ہے, کمانے کے لیے بھیجا ہے, تو کیا روٹی جانور نہیں کھاتے, گندم جانور بھی کھاتے ہیں, بھینس کو گندم کاٹ کے دیکھو یہ تو کیسے دو منٹ میں چٹ کر جائے گی, پر اتنا کہ وہ روٹی بنا کے نہیں کھاتی, وہ روٹی بنا کے کھا لیتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں گوشت کھانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے, تو گوشت کھانے کے لیے پہلے سے مخلوق نہیں تھی کیا دنیا میں, بولو بھائی, شیر تھا نا, بلی تھی نا, یہ گوشت کھا رہے تھے, تو اللہ کو کیا ضرورت تھی ہمیں پیدا کرتے کہ یہ گوشت کھائیں, کوفتے کھائیں, کباب کھائیں. سب سے بڑا بیوقوف انسان دنیا میں وہ ہے جسے سب کچھ پتا ہو لیکن اپنی پیدائش کا مقصد نہ پتا ہو. سب سے بڑا جاہل دنیا میں وہ ہے جسے دنیا کی ہر چیز کا علم ہو. آج کتنی سائنس اور ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے, ہر آدمی کو سب پتا ہے, سب کو پتا ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے, کون سے ملک میں کون سی حکومت آ رہی ہے اور کہاں کون سی تجارت دنیا میں پروان چڑھ رہی ہے, یہ سب کچھ پتا ہے. لیکن اس سے پوچھو اللہ نے آپ کو کیوں پیدا کیا, اس کو یہ نہیں بتاؤ. ایک آدمی شو روم سے گاڑی خرید کے لائے, اسے اس گاڑی کے بارے میں سب کچھ پتا ہے, وہ کہے میری نالج اس گاڑی کے بارے میں بہت زیادہ ہے. آپ پوچھیں کتنی نالج ہے, آپ کا ایسی نالج ہے کہ جس سائنسدان نے اس گاڑی کو بنایا نا, اس کو بھی اتنی معلومات ہے جتنی مجھے ہے. آپ حیران ہوں گے, اس کا علم سے متاثر ہوں گے, بھائی کیا ماشاء اللہ معلومات ہے, بتاؤ کیا ہے. آپ بولیں گے اسٹیئرنگ ہے, اس کو اسٹیئرنگ کہتے ہیں.
جس کو یوں بھی گھمایا جاتا ہے یوں بھی گھمایا جاتا ہے, اس کو بریک کہتے ہیں, اس کو کلچ کہتے ہیں, اس کو گیئر کہتے ہیں, یہ سیٹ ہے, اس میں روئی لگی ہوئی ہے, اور یہ ٹائر ہے, اس کے ٹائر کا سائز جو ہے نا کتنے انچ ہے, اور اس میں یہ ٹیوب لیس ہے یا ٹیوب, ساری معلومات آپ نے اس کو دے دی, اس میں اتنا لوہا استعمال ہوا, اتنا اسٹیل استعمال ہوا, اتنی پلاسٹک استعمال ہوئی, ساری معلومات آپ نے اس کو دے دی. اب وہ آپ سے پوچھ رہے تھے اس کو سائنسدان نے بنایا کس مقصد کے لیے, آپ کہیں گے مجھے نہیں پتا بنایا کیوں ہے, وہ کہہ بھائی گاڑی کو بنایا کیوں ہے, چلانے کے لیے بنایا نا, بیٹھ کے جانے کے لیے, آپ کہیں یہ نہیں مجھے پتا اس کا مقصد, اس کو بنایا کیوں گیا, تو وہ کہے گا کہ آپ سے زیادہ علم اس جاہل کو ہے جس کو نہ ٹائروں کے سائز کا پتا, نہ اسٹیئرنگ کے نام کا پتا, نہ کلچ اور گیئر کا پتا, لیکن اس کو یہ پتا ہے کہ گاڑی کس مقصد کے لیے ہوتی ہے, چلنے کے لیے, سفر کرنے کے لیے. تبھی اللہ نے قرآن میں جو عالم کہا ہے, علم کہا ہے, سائنسدانوں کو اللہ نے عالم نہیں کہا, ڈاکٹروں کو اللہ نے عالم نہیں کہا, اگر تو وہ بھی علم ہے, میں ان کی نفی نہیں کر رہا, ان کی توہین مقصود نہیں ہے, لیکن اللہ نے قرآن میں جس کو علم کہا ہے وہ اس علم کو علم کہا ہے جس کو یہ معلوم ہو کہ مجھے اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا اور کس مقصد کے لیے پیدا کیا. الکیس من دان نفسہ واحد الی ما بعد الموت, ہم کہتے ہیں جاپان کے سائنسدان بڑے عقل مند ہیں, ہم کہتے ہیں کہ فرانس کے سائنسدان بڑے عقل مند ہیں, ہم کہتے ہیں سیاسی لوگ بڑے عقل مند ہیں, لیکن حدیث سے عقل مند اس کو کہا گیا من دان نفسہ, جسے اپنی پہچان ہو جائے کہ اللہ نے مجھے کیوں بھیجا دنیا میں. بتاؤ جس کو یہی نہیں پتا کہ میں کیوں آیا دنیا میں, اس سے بڑا جاہل کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ یہی نہیں پتا, سب پتا ہے میں روٹی کہاں سے کھاتا ہوں, میرے منہ میں کتنے دانت ہیں, آج انسان سے پوچھ لو نا بھائی تیرے منہ میں کتنے دانت ہیں, سارے کا لفظ ہیں چونکیس ہیں اتنے ہوتے ہیں, ناک کیوں ہے سانس لینے کے لیے, آنکھ کیوں ہے دیکھنے کے لیے, ایک ایک چیز کا پتا ہے. اتنی ترقی کر لی ہے سائنس نے کہ پورا انسان کو جو ہے نا مطالعہ کر لیا ہے, لیکن یہ بالکل اس گاڑی کی طرح ہے جس گاڑی کے بارے میں آپ کو سب بتاؤ لیکن یہ نہیں پتا کہ اس کو بنانے والے نے بنایا. تو میرے بھائی یہی جہالت ہے, یہی جہالت ہے. میں جب قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا بچپن میں تو ایک بات بہت ذہن میں آتی تھی کہ قرآن مجید نے ان موضوعات کو, ان باتوں کو اٹھایا ہے, انسانوں کے سامنے لا کے رکھا ہے جن موضوعات پر دنیا میں کہیں بھی بحث نہیں ہوتی, کسی یونیورسٹی میں, کسی اسکول میں, کسی کالج میں ان موضوعات پر بات نہیں ہوتی ہے. وہ کیا انسان کو بنایا کیوں ہے؟ تو سب سے بڑا جاہل یاد رہے گا آپ کو ہے بھائی, نہیں یاری میرے خالے سمجھنے والا, سب سے بڑا جاہل کون ہے جسے یہی نہ پتا ہو کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا, اور سب سے بڑا علم یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے اپنی پیدائش کا مقصد معلوم ہو کہ مجھے کیوں بنایا ہے. مجھے بنایا ہے امتحان کے لیے, آزمائش کے لیے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, فرمایا انسان تو پہلے نہیں تھا, ہمیشہ سے پوری تھی دنیا میں, خربوں اربوں سال میں جب زمین تھی تو نہیں تھا, ہم نے تجھے پیدا کیا اور سنتا اور دیکھتا بنا دیا, آنکھیں دے دی. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ, فرمائے غلیظ ناپاک پانی سے, منی کے گندے قطرے سے میں نے تجھے بنایا, اور ایسا بنایا کہ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا, وہی پانی کا ناپاک قطرہ دیکھتا بھی ہے, سنتا بھی ہے, بولتا بھی ہے, چلتا بھی ہے, پکڑتا بھی ہے, سوچتا بھی ہے, سارے کام کر رہا ہے. کیوں؟ فرمائے اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا, ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ ان ساری نعمتوں میں پڑھ کر مجھے یاد رکھتا ہے یا مجھے بھول جاتا ہے. اگر مجھے یاد رکھے گا تو اپنی عقل سے اپنی خواہشات کو لگام دے گا, وہاں عقل استعمال کرے گا جہاں اللہ نے اجازت دی ہے, اور جہاں اجازت نہیں دی وہاں خواہشات سے آرا چلا دے گا, چوری چلا دے گا, روک دے گا اپنی خواہشات, تو یہ حرام ہے نہیں کھانا میں نے. دیکھو کافر کے لیے حلال و حرام کچھ نہیں ہوتا, جو اللہ کو نہیں مانتے نا ان کے لیے کیا حلال ہے کیا حرام, ان کے لیے یہ ہے کہ یہ پروٹین سے بھرپور ہے یا نہیں ہے, اگر ان کو کتے میں پروٹین نظر آئے وہ کھا لیں گے, ان کو بلی میں کوئی ڈاکٹر لکھ کے دے نا بلیاں کھایا کرے تین چار روزانہ صبح نہار میں, وہ کھا لے گا, بھائی مجھے صحت چاہیے مجھے اس سے کیا غرض کیا. لیکن ہم مسلم ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہمیں یہ بحث یہ حلال ہے یہ حرام, اللہ نے منع کر دیا نہیں کھاؤ. آپ لوگ کے بھی یہاں تھائی لینڈ میں اور دوسرے ملکوں میں سفر ہوتے ہیں, مجھے بعض لوگ بتاتے ہیں کہ بعض مسلمان تاجر جب جہازوں میں سفر کرتے ہیں غیر ملکی یورپ امریکہ کے جہازوں میں, تو وہ پھر یہ چکر میں نہیں پڑتے کیا حلال ہے کیا حرام, کہتے ہیں جہاز میں کون اس بحث میں پڑے, جو آ جائے کھا جائے, جو آ جائے کھا جائے, کون ٹینشن میں پڑے, بھائی بھائی پڑھنا پڑے گا آپ کو, آپ کو یہ بحث کرنی پڑے گی یہ کھانا جو میں کھا رہا ہوں حلال گوشت ہے یا نہیں ہے, یہ جو کھا رہا ہوں یہ ذبح کیا کہ نہیں کیا,
ہمارے ہاں چوری کی اگر کسی نے مرغی آپ کو کھلا دی آپ کھا لو گے؟ حرام ہے. اسی طرح مرغی کو الٹے طریقے سے ذبح کر دیا کسی نے, یا اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کر دیا, وہ بھی اسی طرح حرام ہے جیسے چوری کی مرغی. مرغی حرام ہے, اس کو کھا لیتے. ایک صاحب انگلینڈ میں گئے, ہمارے ایک رشتے دار تھے, 5 سال انگلینڈ میں گزار کے آئے. میں نے ان سے پوچھا آپ نے گوشت کیا کھایا؟ انگریزوں کی دعوتوں میں تو وہ بتا رہے تھے, میں گوروں کی دعوتوں میں بہت جاتا تھا, انگریز میری دعوت کرتے تھے, کوئی شادی بیاہ وہ ہوتا ہوگا اس زمانے میں, شاید پرانا واقعہ 15-20 سال, اب تو سنا ہے شادی وادی کون سے وہاں پہ ختم ہو گیا. کوئی پرانے بوڑھے رہ گئے ہوں گے جنہوں نے سوچا ہوگا چلو بھائی شادی وادی کی تقریب کر لیتے ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ نے کھایا کیا؟ کہہ رہے مرغی کھاتا تھا. میں نے کہا گوروں کی مرغی تو حلال نہیں ہے. کہتے ہیں یار ابھی کون اس چکر میں پڑے وہاں جانے, وہاں تو بڑا پھر تو مرغی نہیں کھا سکتے. میں نے کہا مرغی کی ایسی چیز ہے کہ جس کے کھائے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے, اور اللہ نے کم نعمتیں پیدا کی. تھوڑی تھوڑی سی باتوں پہ مسلمان اپنے آساب ڈھیلے چھوڑ دیتا ہے, ہاتھ ہتھیار ڈالتے. میں بھائی حلال چیزیں ہزاروں ہیں لاکھوں ہیں, ان کو بھی نہیں کھاتے؟ گرو مل رہی بات پاکیزہ چیزیں کھاؤ. تو آپ لوگ یاد رکھیں جن ملکوں میں رہتے ہیں آپ کے لیے حلال پر گزارا تھوڑا مشکل ہے, کیونکہ یہاں غیر مسلم زیادہ ہیں, ان کے لیے تو نہیں ہے پابندی, تو آپ کے لیے پابندی ہے. تو سب سے پہلی جو ہماری آزمائش ہے وہ کیا ہے کہ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ بولے بھائی اللہ کے سوا مسلمان کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا, کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا. اس پر مضبوطی سے قائم رہیں گے ہم لوگ, اپنی اولادوں کو وصیت کریں گے. اور یاد رکھو یہ ایمان اتنی بڑی, تو آپ لوگ کیونکہ اقلیت میں ہے نا, کمی ہے یہاں, آپ کی آزمائش زیادہ ہے ایمان پر قائم رہنے میں, آپ کی آزمائش زیادہ ہے, کیونکہ یہ تاریخ گواہ ہے کہ جہاں بھی مسلمان کم کم ہوتے ہیں وہاں مسلمانوں کو ستایا جاتا ہے. سورہ بروج میں اللہ نے واقعہ نہیں سنایا, مسلمان ہوئے تھے سب کو ذبح کر کے خندقوں میں ڈال دیا, سارے ایمان پر قائم رہے. اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بچہ جب آگ جلائی نا اور اس میں ڈالا گیا تو ایک بچے نے جانے سے انکار کر دیا, ماں نے چھلانگ لگانے سے ڈر گئی کیونکہ اس کی گود میں دودھ پیتا بچہ تھا. تو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو ماں کی قربانی کی نا ایمان پہ قائم رہی, ایمان نہیں چھوڑا اس نے, بے شک آگ میں جلا دی جائے. تو جب اتنی انسان قربانی دیتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے اس کے دل میں وحی ہوتی ہے. تتنزل علیہم الملائکۃ, قرآن میں آتا ہے کہ پھر فرشتے دلوں پہ نازل ہوتے ہیں, تسلی دیتے ہیں کہ تمہاری ساری قربانی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے, اللہ کے لیے قربانی ہے, ہمت کرو اپنے ایمان اور دین پہ قائم رہو, ہمت کرو اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا. تو وہ بیچاری عورت سب چھلانگے مار رہے تھے جلتی ہوئی آگ میں, ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے, ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے. ایک عورت کو بچے سے ترسایا کہ میں تو جل جاؤں گی, میرا دودھ پیجیے بچے کا کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بچے کو اللہ نے ماں کی گود میں بولنے کی قوت عطا فرمائی, اور اس بچے نے کہا اے ماں گھبرا نہیں, یہ آگ نہیں ہے, یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. تو میرے بھائی آپ لوگوں کے لیے آزمائش زیادہ ہے, آپ کو اپنے ایمان اور اپنے دین پر قائم رہنا ہے. جیسے ہمارے والدین کا ہم پر احسان, انہوں نے ایمان کی دولت ہمارے طرف منتقل کی ہے. ہم کیوں مسلمان ہیں؟ ہمارے باپ دادا مسلمان تھے, اگر وہ کافر ہو جاتے تو ہم بھی کافر ہوتے. تو اب یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے, یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اللہ نے ہمیں جو ایمان کی اور اعمال کی دولت نصیب فرمائی ہے یہ ہم نے اپنی نسل میں منتقل کرنی ہے, ہم اس کے امین ہیں, ہم اس کے محافظ ہیں. تو کچھ بھی ہو جائے ہم نے اپنے ایمان اور توحید سے دستبردار نہیں ہونا. مسلم ہیں, لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں, اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر جھکانے والے نہیں ہیں. میں نے یہاں صبح ایئرپورٹ سے آتے ہوئے ایک منظر دیکھا کہ ایک عورت کسی بت کے سامنے عبادت کر رہی ہے. اپنی زندگی میں میں نے پہلی مرتبہ اپنی آنکھوں سے ایسا منظر دیکھا ہے, انٹرنیٹ پر تو چیزیں دیکھی ہیں لیکن براہ راست پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا ہے کہ کوئی انسان کسی پتھر کے سامنے جھکا ہوا ہو. خدا کی قسم دل کی جو کیفیات اب تک تھی وہ بیان سے باہر ہے.
سوچ رہا تھا کہ اے اللہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا انعام ہے کہ تو نے ہمیں اپنے سامنے سر جھکانے والا بنایا۔ نماز پڑھتے ہوئے میں بار بار یہ منظر سوچ رہا تھا، عشاء کی نماز ہو رہی، کتنا اللہ کا کرم ہے کہ ہم ہاتھ باندھ کے وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور امام جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے خدا کی قسم تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام کے وقت تک مسلسل روتا رہا ہوں، مسلسل روتا رہا ہوں، میرے آنکھوں نہیں رک رہے تھے وہ منظر دیکھ کر کہ اللہ تیرا کتنا بڑا انعام ہے، احسان ہے، کتنی بڑی مخلوق ہے انسان، اور وہ کس کے سامنے جھکی ہوئی ہے، اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا پتھر اس کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، تو نے کتنا بڑا انعام کیا ہمارے اوپر، کتنا بڑا احسان کیا، ہم کیسے وضو کر کے ہاتھ باندھ کے تیرے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور کتنی پیاری اللہ نے سورہ فاتحہ دے دی ہمیں، ایاک نعبد ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، ہم جس رب کو پکارتے ہیں اس کی صفات ہے قرآن میں بیان کی ہے، اور کافر جس خدا کو پکارتا ہے اس کی کوئی صفت نہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم، اللہ فرماتے ہیں جس کو تم خدا کو چھوڑ کے پکارتے ہو تمہاری جیسی مخلوق ہے، تمہارے جیسے عاجز ہیں، اور جس رب کو ہم پکارتے ہیں اس کے 99 نام تو اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں، الرحمن بڑا مہربان، اور صرف نام بیان نہیں کیے، اس کی صفات کا اظہار ہم اس کائنات میں دیکھتے ہیں، الرحمن ہے، الرحیم ہے، کریم ہے، رؤوف ہے، غفار ہے، ستار ہے، اور کیا ہے، علی ہے، کبیر ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی وہ غفار بھی ہے، معاف کرنے والا بھی ہے، ستار بھی ہے، گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا بھی ہے، رحمان بھی ہے، اس نے رحمت کی، اس کی رحمت ہمیں نظر آتی ہے دن اور رات، اس کی رحمت کے ہم مظاہرے سے کوئی ٹائم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، آسمان سے ہم بارش کو برستا ہوا دیکھتے ہیں، ہم ذرا آثار رحمت اللہ، اللہ بتاتے ہیں کہ اس آسمان سے جو بارش برستی ہے اس رحمت کو دیکھو، کیا یہ پتھر کے بڑی بھی مورتیاں ہیں جو آسمان سے بارش برسا رہی ہیں، فانظروا الى آثار رحمت اللہ، اللہ کہتے ہیں میرا نام ہے رحمان، میں رحمان ہوں، میری یہ صفت ہے، جس کی صفات کا آپ کو علم ہی نہیں ہوتا، آپ اس سے کبھی بھی محبت نہیں کرتے، محبت اس سے کی جاتی ہے جس کی صفات کی، جس کی کوالٹیز، جس کی جو ہے نا صفات آپ جانتے ہیں، اللہ کی صفات ہم جانتے ہیں، فانظروا الى آثار رحمت اللہ، اللہ فرماتے ہیں بارش اللہ کی رحمت کی صفت کا مظہر ہے، دیکھو کیسے ہم زمین کو جو ہے نا مردہ زمین میں جان ڈال دیتے ہیں، اور زمین تمہارے لیے طرح طرح کے نباتات پیدا کرتی ہے، اگر اللہ آسمان سے یہ بارشیں برسانا بند کر دے تو کون ہے، ماں کا الگ منصوب کی دوست سجا رہا، تمہارے ہاتھوں میں یہ طاقت نہیں کہ ان درختوں کو اگاؤ، تو ہم نماز میں ہاتھ باندھ کے جس رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ایسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ یہ رب جس کے سامنے ہم عبادت کر رہے ہیں یہ رحمان بھی ہے، یہ رحیم بھی ہے، یہ کریم بھی ہے، یہ ودود بھی ہے، یہ غفار بھی ہے، یہ علی کل شیء قدیر بھی ہے، کل فیکون کی طاقت سے اس نے کائنات کو بنایا، تو بتاؤ ہمیں عبادت میں کتنا مزہ آئے گا اگر اس جذبے کے ساتھ ہم عبادت کریں، اور ہمارے رب کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارے سر کو کسی پتھر کے سامنے، کسی انسان کے سامنے جھکانے، یہاں انسانوں کی عبادت بھی ہوتی ہے، انسانوں کو بھی میں نے دیکھا لوگ سجدہ کرتے ہوئے، تو ہم کتنے بڑے ہم پر اللہ کا انعام اور احسان ہے، ہم ہاتھ باندھ کے خدا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ایاک نعبد اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین اور تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، تو دیکھو ایمان کی اس نعمت کی قدر کرو، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ نعمت جب ایک دفعہ چھنتی ہے تو صدیوں صدیوں کو یہ نعمت نہیں ملتی، یہ کبھی بھی صدیوں کو یہ نعمت نہیں ملتی، اس کے لیے پیغمبروں نے انسان میں توحید ڈالنے کے لیے کہ انسان صرف ایک خدا کا ایک اللہ کا غلام بن جائے، پیغمبروں نے مارے کھائے ہیں، پتھرے کھائے ہیں اور پتھر کھائے ہیں، اپنی اولادوں کو شہید کروایا، اپنے آپ کو شہید کروایا ہے، تو میرے بھائی سب سے بڑی بات، سب سے بڑی آزمائش کیا ہے کہ ہم اللہ کی توحید پر اور اللہ کی وحدانیت پر کوئی سودے بازی نہیں کریں گے، کر دے نا مضبوط ایمان، اور یاد رکھو ایک ظاہر کی توحید ہوتی ہے کہ زبان سے تو لا الہ الا اللہ کی رٹ لگا رہا ہے، اور ایک حقیقی توحید ہوتی ہے، یا رسول اللہ مدد، یا غوث اعظم مدد، یا علی مدد، اس کا مطلب کیا ہے کہ نماز میں کیا کہتے ہیں، اللہ سے تجھ سے مدد مانگوں گا،
لیکن جب یا علی مدد کہہ رہا ہے، یا رسول اللہ مدد کہہ رہا ہے، تو نماز میں اللہ سے جو معاہدہ کر کے گیا اس معاہدے کو توڑ رہا ہے کہ نہیں توڑ رہا؟ کلمے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ کہتے رہو اور کبھی کسی مزار پہ جا کے سجدہ کرو، کبھی کسی بزرگ کے سامنے جا کے اپنی مرادیں رکھو، اور کبھی کسی پیغمبر سے مانگنا شروع کر دو. اللہ کے اللہ کے دربار میں کسی بت کے سامنے جھکنے والا یا کسی قبر کے سامنے جھکنے والا برابر ہے. یاد رکھیں، چاہے وہ قبر کسی بزرگ کی کیوں نہ ہو، ولی کی کیوں نہ ہو. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سارے اللہ کے فقیر ہو، سب ایک جیسے ہیں. بزرگ بھی، پیر و مرشد بھی، ولی بھی، پیغمبر بھی، عاجز ہونے میں، کمزور ہونے میں سب برابر ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ مسلمانوں میں بھی صرف پھیلا ہوا ہے. کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، مگر سجدہ کرتے ہیں قبر میں. کوئی پیر اپنے پیر کے سامنے سجدہ کرتا ہے، کوئی پیر و مرشد کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ میں جہاں بیٹھا ہوں گا میرے پیر کو اطلاع ہو جاتی ہے. یہ انتخاب ہے، یہ صرف کس کو حاصل ہے؟ اللہ کو حاصل ہے. جب پیغمبر کی قبر کے سامنے سجدہ کرنا حرام ہے اور پیغمبر سے مرادیں مانگنا حرام ہے، صحابہ کرام نے کبھی پیغمبر سے دعا نہیں مانگی ہے، ہمیشہ کس سے دعا مانگی ہے؟ اللہ. جب صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے تھے تو نبی سے یہ عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں. یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ ہماری یہ حاجت آپ پوری کر دیں. ہمارے ہاں پاکستان میں شرک بہت پھیل گیا ہے. دعائیں مانگی جاتی ہیں مسجدوں میں، یا رسول اللہ انظر حالنا واسمع حالنا، یا رسول اللہ ہماری حالت کو دیکھیں، ہماری بات کو سنیں، ہماری فریاد رسی کریں. شرک ہے یہ، کیونکہ اللہ کو چھوڑ کر جب آپ کسی در پہ گئے مانگنے کے لیے تو اللہ کہتا ہے کسی مندر میں جاؤ یا کسی پیغمبر کی قبر پہ جاؤ، برابر ہے میرے لیے. پیغمبر سے محبت کرنے کا حکم ہے، معبود بنانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر توحید کا درس لے کر آئے ہیں. تو میرے بھائی، یہاں سب سے اہم ترین چیز جس پر ہم سب نے قائم رہنا ہے وہ کیا ہے؟ ہم توحید کے معاملے میں کوئی سودے بازی، بولو بھائی، نہیں کریں. صرف اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا. صرف کس سے ہوتا ہے؟ اللہ کے غیر میں اللہ کے علاوہ سب آ گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. عبدہ، عبد پہلے ہیں، بندے پہلے ہیں، رسول بعد میں. ہاں، اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ وہ اللہ کو، اللہ کی مخلوق کو اللہ کی بندوں سے ملانے والے ہیں. یہ وہ دعوت جو میں آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ وہ دعوت ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کو بتائی ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر سب سے بڑا احسان ہے. ہمارے والدین سے، ہمارے اساتذہ سے، ہمارے مشائخ سے سب سے زیادہ احسان کس کا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس لیے کہ انہوں نے اس وقت میں ہمیں اپنے رب کی، ہمارے رب کی پہچان کرائی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی بھی رب کی پہچان کرانے والا نہیں تھا. اس لیے ہم نبی پر درود بھیجتے ہیں، درود بھیجنے کو سعادت سمجھتے ہیں. درود بھی ہمیں توحید کا سبق دیتا ہے. درود کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم صل علی محمد، اے اللہ محمد پر خصوصی رحمت نازل فرما. اس میں بھی توحید کا درس کہ محمد کے لیے بھی دعا مانگی جائے گی تو کس سے؟ اللہ سے مانگی جائے گی. اس میں بھی توحید کا سبق، محمد کے لیے بھی رحمت کی دعا مانگی جائے گی تو اللہ سے مانگی جائے گی. تو بھائی، یہ دو چیزیں ہیں، ایمان اور عمل. عمل کی بحث تو بہت لمبی ہے، میں نے صرف کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں بتائی، باقی وہ تو بہت لمبی بحث ہے. اور بہت سارے شریعت کے احکام ہیں جو ہم توڑتے ہیں دن اور رات، اس پر ہمیں مضبوطی سے پہن رہنا چاہیے، اس پر بات ان شاء اللہ ہوتی رہے گی. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اپنا عقیدہ مضبوط. اللہ ہے معبود، اس کے سوا کوئی عبادت، کوئی پکار کے لائق نہیں ہے. یہ اللہ نے ہمیں، دیکھو جو چیز کم ہوتی ہے نا اس کی ویلیو. بس آخری بات ہے جو بتا کے میں اپنی بات کو بیان ختم کرتا ہوں، کہ جو چیز کم ہو اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے. مارکیٹ میں جو چیز شارٹ ہو جائے مہنگی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اگر آٹا کم پڑ جائے تو آٹے کی قیمتیں بڑھ جائیں گی. یہاں مسلمان کم ہیں، مجھے بتایا تقریباً 20% مسلمان ہیں، شرک زیادہ ہے. تو یہاں مسلمان کیا ہیں؟ کم. پاکستان میں مسلمان بہت زیادہ. تو یہاں اللہ کی نظر میں یہاں کے مسلمان کی قیمت وہاں کے مسلمان سے زیادہ ہوگی, کیونکہ یہاں مسلمان ہاٹ ہے مارکیٹ میں, یہاں کہیں مسجدیں ہیں, کہیں کہیں عبادت, ہر جگہ بتوں کی عبادت ہو رہی ہے. تو اللہ تلاش کرتے ہیں اتنے لوگ بتوں کی, اتنے میرے سامنے, میرے سامنے. تو جو اللہ کے سامنے جھکے گا اور ان حالات میں دین پر قائم رہے گا, اس کی قدر اللہ کی نظر میں بڑھ جائے گی, اس کی قدر اللہ کی نظر میں بڑھ جائے گی. اس لیے اپنے ایمان پر, توحید پر قائم رہو, مذہب پر سودے بازی نہ کرو. اللہ مجھے بھی موت تک ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ سب حضرات کو بھی. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
دعا فرمانے اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو موت تک ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری زندگیوں میں دین کی بہاریں اور برکتیں نازل فرما. اے اللہ سو فیصد اللہ تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو زندہ فرما, ہمارے علاقوں میں دین کو زندہ فرما. اے اللہ ہم امن و امان, اے اللہ دہشت گردی تقریب کاری سے ہم سب کی حفاظت فرما, امن و امان کا ماحول قائم فرما. اے اللہ پوری دنیا کو امن کا گہوارہ بنا, پوری دنیا سے دہشت گردی کا خاتمہ فرما, پوری دنیا میں ایمان کی بہاروں کو, اے اللہ ایمان کی بہاروں کی ہوا چلا. اے اللہ ہم سب, ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما, جو قرضے کی تنگی کا شکار ہیں اللہ ان کو قرضوں کی مصیبت سے نجات عطا فرما, جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو رزق حلال کشادہ نصیب فرما, جس مسلمان کی جو جائز مراد ہے اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, برحمتك يا أرحم الراحمين.
جماعت آٹھ